کیسے بیت المقدس پہنچ گئے؟ خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. تو لہذا اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کبھی ابو جہل اور اس کی برادری حضور سے آ کے یہ تو نہ پوچھتے کہ اچھا حضور ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ راستے میں آپ نے ہمارا کوئی قافلہ دیکھا تھا، یہ خواب والے سے کوئی پوچھتا ہے؟ یہ تو اسی سے پوچھا جاتا ہے جو یہ کہے کہ جناب میں آج جدے گیا تھا اور میں ابھی ابھی جدے سے واپس آ رہا ہوں، تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی راستے میں میری ایک گاڑی خراب تھی، وہ فلاں جگہ وہ آپ نے دیکھی تھی؟ وہ کہے گا پتہ نہیں یار، میں نے شاید دیکھی تھی، یا میں نے دیکھی تھی، یا کہے گا پتہ نہیں میں نے خیال نہیں کیا، میں گزر گیا. جب گیا ہو آیا ہو تو پوچھیں گے نا. اگر وہ کہے میں نے خواب میں جدہ دیکھا ہے تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ راستے میں میری گاڑی کھڑی تھی، وہ دیکھی تھی آپ نے؟ وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ راستے کی بات پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کسی قسم کا آگے شور نہ ہو. دو باتیں. اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی حدیث جو ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب بھی کسی امام کا قول پڑھیں فوری طور پر اس کے بارے میں رائے نہ دیا کریں. یا تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہو کہ آپ اس امام سے بھی بڑے ہوں، پھر تو اس کے علم پر بحث کریں نا. اور اگر ہم پرائمری کے طالب العلم بھی نہ ہوں اور ایم اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دیں تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر ہے. جیسے آج کل ماشاءاللہ ایک رواج ہو گیا نا، کسی سے آپ کہیں وہ کہتا جی چھوڑو جی، دین کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، دنیا کو نہیں سمجھتے بےچارے. اس میں پوچھتے ہیں اچھا جی میں دکان کر رہا ہوں، ذرا کوئی طریقہ تو بتاؤ. اس میں بےچارے ہر وقت محتاج ہیں سیکھنے کے، لیکن دین میں ماشاءاللہ سب سے طاقت. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، بی بی عائشہ سچ کہتی ہیں، اور سیدنا معاویہ نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بھی سچ کہتے ہیں، کیونکہ نہ بی بی عائشہ جھوٹ بول سکتی ہیں نہ سیدنا معاویہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ بھی دونوں سچے. کیا مطلب؟ تم نے کہا پہلے یہ دیکھو کہ بی بی عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنے بستر سے حضور کو جدا نہیں پایا. تو پہلے بی بی عائشہ حضور کے گھر بھی تو آئے نا، بیوی تو بنے، تبھی بستر پہ حضور لیٹیں گے نا. تو اس کی شادی بھی ہوئی ہے ہجرت کے بعد اور معراج ہوا ہجرت سے پہلے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بی بی عائشہ کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، اور میرے آقا کا معراج ہے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے. تو بی بی عائشہ کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے وہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہے. حضور کو مدینہ منورہ میں بھی کوئی معراج ہوئے ہیں روحانی، جس کے بارے میں بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ بھئی حضور کا بدن مبارک تو میرے بستر پہ تھا، وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن یہ کوئی اور معراج ہے. یہ معراج نہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، یہ تو ہجرت سے پہلے کا معراج ہے، اور اس وقت تو بی بی عائشہ بیوی نہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ نہیں تھے؟ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام میں اس وقت تشریف لائے جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی ہجرت کے بعد. پھر حضور واپس آئے، کافروں نے روک دیا، پھر عمرے سے واپس تشریف لے گئے، پھر عمرۃ القضاء میں آئے، یعنی کوئی 10 سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا. اور معراج ہوتا ہے ہجرت سے قبل، تو اس بات کا پتہ حضرت معاویہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں معلوم ہوا وہ بھی کسی اور معراج کی بات ہے، کیونکہ حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ متعدد معراج ہوئے، لیکن وہ جو باب کے وجود مسعود کے ساتھ معراج ہے وہ ایک ہے. باقی تو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عالم کتنے دفعہ معراج ہوئے ہو، کتنے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے جلوے دکھلائے ہوں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جب تک وحی نہیں آئی تھی تو حضور خواب دیکھتے تھے. وحی آنے سے پہلے سلسلہ جو تھا وہ خوابوں کا سلسلہ تھا، اور پھر نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو، اس میں کبھی جھوٹ ہوتا نہیں، نبی کا وحی غلط ہو نہیں سکتا. نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا. تو ان کی ایک دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں, سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعل الرؤیا التی رینا کا, وہ بھی سچے ہیں, لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی, تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے, اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ, وجود مبارک کے ساتھ, اور عین عالم بیداری میں, کوئی خواب نہیں تھا, کوئی نیند نہیں تھی, کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم, جسے ہرقل کہا جاتا, جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل قیصر, جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون, اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی, فارس کے بادشاہوں کو کسرا, یہ لقب, جیسے امبراطور, عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو, بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا, اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں, اور یہ اتنی خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مبادہ کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اتنا جمال تھا, اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے, ان کو بھی حضرت دہیا قلبی کی شکل مبارک پسند. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا آپ مٹھائی لاؤ, مٹھائی لاؤ, کھجوریں لاؤ. تو حضور نے فرمایا ماں 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 حسن کیا کر رہے ہو, یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیا ہے, انہوں نے سمجھایا کہ دہیا قلبی بیٹھے ہیں, کیونکہ جب دہیا آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے, کوئی مٹھائی لے آئے, کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے, کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا, انہوں نے سمجھا دہیا, ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے, یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا, یہ کھاتا ہی نہیں, کھلاتا بھی نہیں, آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم قیصر روم کی طرف, اور وہ خط پہنچ گیا. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار میں اور خط پڑھا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سنت کا طریقہ یہ ہے, ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا, آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا, دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ, کہیں 786 کہیں 99 کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے, ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں, صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال دیا. اب یہ دین کو بھی مختصر, میرے خیال میں تو نماز پانچ نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ہیں, ایک آدھی بچے جدید دور ہے نا جی, آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو اور ترمیم کیسے پاس ہو, بھی جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا, پہلے بات کو تو سمجھو نا, لانا ہم نے اسلام کو ہے, طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر, اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے, پارلیمنٹ ہے جی, کس بات کی پر بھائی, تم نے او جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی, آئین کون سا, وہی جو آپ نے پارلیمنٹ میں بنایا ہوا ہے, انسانوں کا بنا ہوا آئین, اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو, آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی, کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو, کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا, اس سے بڑے یعنی رونے کی کو بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کی اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے, یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے یا جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے؟ بھئی ملک مسلمانوں کا ممبر مسلمان اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو پہلے، ان کا ایمان بھی بچ گیا. وہ جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا. بھئی یوں پکڑو یا اچھا جی، اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا. چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی اس لیے وہ شریعت. اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو. اور جب شریعت ہو جی، یہ تو خود چور ہیں، کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. اب آنے تو دو شریعت کو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں، ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں. تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کن سے ہے؟ کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے. جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ، یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں گے. میرے پاس آپ کبھی بھی، جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آیا مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے حل نہیں ہو رہا، مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں. کیوں، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا. تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھو گے، دین والوں سے پوچھو گے، جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے. ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی، ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے، وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتا ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کہیں گے شام کو، پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کو تو پتا ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے، اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا ہی طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا. اب ہر کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں، بڑے سخت. بھائی سخت ہیں نرم ہیں؟ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں، لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں. 80% علاقہ ان کے پاس ہے، جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر. کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے، میں جا رہے کہ کوئی بری نظر سے دیکھ رہا، اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی، انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے. نہ جی، ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا. ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ، یعنی جرم دیکھو. جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے، محرم کے ساتھ بھیجو، عورت ہے، عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا. لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرے؟ یعنی کافر کو احساس ہے. آپ دیکھ لیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں. یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تاکہ کھولی جائے، بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے، کوئی ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا. پھر آپریشن تھیٹر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے. اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا؟ وہ جب مجبوری ہو. ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے، ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشف ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحبان نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں اصل میں، اصل بات دیکھنا چاہیے. خلاصہ، ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا, اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, بڑا پڑھا لکھا, بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے, ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں, میں پورے برطانیہ کے نہیں پوچھتا کہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے, کتنے ڈاکے پڑے, کتنی چوریاں ہوئی, کتنی ناجائز حمل گرائے گئے, کتنی حرام کے بچے ملے. یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں, آپ گن لیں کون سا قانون اچھا. آپ مجھے بتائیں, سخت نرم کو چھوڑیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک, وہ قانون اچھا ہے یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو؟ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا, انسان دنیا میں واقعات ہوتے. تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو یہ اسلام میں ناجائز ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے, پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں, تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں, اللہ کا نام بھی تو سلام ہے, پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں, برحمت اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں, قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں, تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے, پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا, جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا, ایک اصولی سی بات. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیائے قلبی خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدا. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے, وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے, شاید دیکھو نیچے دیکھو, اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں. اور چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ قید ہے, اب دیکھ لیا اچھا بھی کس کا ہے, محمد بکی کا ہے, میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا, نہیں تو اچھا بھی بات میں دیکھ لوں گا, مجھے پتا ہے عام حقیقت نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا, پیڈ چھپے ہوتے ہیں, آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے, ٹھیک. آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے وطریق بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو, خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے, ہماری توہین ہو گئی. تو قیصر روم نے کہا, اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی توہین نہیں, ہر ملک کے اپنے آداب ہیں, ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں, تم اس پہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ خیر وہ چپ ہو گئے. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بتاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے, وہ نکالو, اس میں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے متارکہ یعنی اس کے اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں, ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے, حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا, اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے, جھگڑے مٹ جائیں. تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو بھائی, اس نے کہا دیکھیں نا خط آیا ہے, وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, پھر میں بادشاہ ہوں, میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں, کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا, حکومت نہیں رہے گی, تخت تاج لٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں, قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے, اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا, ان سے کوئی تحقیق تو کریں نا کہ بھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت, ابی سفیان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا, بادشاہ نے پوچھا ایوکم اقرب نسبا, تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان, ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا انا اقرب نسبا, میں آپ کے نسب کے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان. انہوں نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی, وہ تو سارے مزدور غلام عبد, بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے, ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں, حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے, حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں, جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب. انہوں نے کہا جی بہرحال چھوڑتے نہیں. انہوں نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہتا, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے. اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے, اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی, ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی. اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا فارس اور روم. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے. یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصی ایلیا, اور مسجد اقصی میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی, پھر میں آسمانوں پہ گیا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, پھر میں واپس آیا بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ, تو ابھی رات نہیں گزری تھی. حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں, بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے, وہ ایک رات میں کیسے آگے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسی لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا, یہ کوئی بات عقل میں آنے والی. تو بادشاہ نے فوراً اپنے بتارے قاجد نے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا بات. ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے, اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف لائے. کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علمت؟ من اين علمت؟ من اين علمت ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں, مسجد اقصی میں اس زمانے میں خادم تھا, امام تھا, خطیب تھا, اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں, کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا, مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں, اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے. تو میں نے ایک رات میں, فلاں رات تھی, فلاں مہینہ تھا, فلاں سال تھا, میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑا زور لگایا, میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا, ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا, سب نے زور لگایا, دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا, روز ہم دروازہ بند کرتے تھے, آج دروازہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آگے زور لگایا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, نیچے دیکھا, اوپر دیکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی, تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے اس کی وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا, اسی طرح رہے گا. صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے, لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی اب کیا کروں, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ چلے جائیں, میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں, میری تو ذمہ داری ہے. میں دروازے کے قریب سو گیا, فقال بنی النوم, مجھے تو نیند آ گئی, پھر مجھے کوئی پتا نہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا, نہ بوجھ ہے نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے نہ دروازے میں کوئی چیز ہے. میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا, دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا, وہ ایک آدمی نہیں تھا. تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے, تو اس پتھر میں سوراخ ہیں, یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تو انہوں نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا, اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہہ. تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل, انہوں نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے کہا یہ وہی ہے, اور کہنے لگا واللہ, بادشاہ قیصر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں, میں تو ان کا خادم بن جاؤں, میں تو ان کا غلام بن جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا. انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا, بادشاہ تو ہاتھ سے گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی, آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پرائے سارے مخالف ہو گئے ہیں تو بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کیا کر رہے ہو, میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو, میں تو تمہارا امتحان کر رہا, یہ تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. انہوں نے کہا اچھا 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 غلطی ہو گئی. فخروا سجدن, سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو. انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ سارے متارکہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی. لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا, سیر حقیقی تھی اور حضور براق پہ تشریف لے گئے. اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی, نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی, نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی. روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے, آپ مکان بند کر لیں بندہ مر جائے تو روح تو جاتی ہے نکل جائے, اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, روح تو اتنی لطیف تھی. اس لیے اب راجے قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے, معراج بھی حق ہے, اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے, جاگتے ہوئے خواب